لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، لوگوں کے ہاں کچھ معاشی تنگی بھی آئی ہے کرونا وائرس کے بعد، اور پھر مزاج کے اندر ایک چڑچڑاپن، ایک اکتاہٹ اور اسی طریقے سے ایک بوجھ اور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کے کلینک ہیں، سائیکالوجسٹ ہوں، سائیکیٹرسٹ ہوں، بھرے ہوئے ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یہ مرض تو ایک طبعی مرض ہے، اس کا علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی پیرامیٹرز، کوئی گائیڈ لائن، کوئی پرنسپل دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن اس مرض کا شکار ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس سے بچا لے؟
مذہب کا اصل موضوع تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انذار قیامت ہے۔
ٹھیک،
یعنی وہ مجھے اس زندگی میں مخاطب کرتا ہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے، تمہیں ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے۔
ٹھیک،
یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ لیکن جب وہ اس اصل موضوع پر بات کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے حقائق میری ذہنی سطح پر نمودار ہو جاتے ہیں۔
اچھا،
یعنی مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اس نے مجھے بنا کے فلسفیوں کی طرح زمین پر چھوڑ نہیں دیا۔
ٹھیک،
بلکہ وہ میرے تمام معاملات پر نگران ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ایک غفور رحیم ہستی ہے، وہ ایک حی اور قیوم ہستی ہے، میرا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، میں ایک دن اس سے سامنے پیش ہوں گا، وہاں میری اس سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ چیز جب انسان سمجھ لیتا ہے، جس کو آپ سادہ تعبیر میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی سچی معرفت، تو میرے رشتوں میں اصل میں ایک بہت بڑے رشتے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔
اچھا،
اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو معیشت میں تنگی آ گئی، حالات پہ خرابی آ گئی، بیماری نے مجھے آزردہ کر دیا، اور کوئی اس طرح کی مصیبت، کوئی تکلیف جو دنیا کا نظم ہے اس کے لحاظ سے وارد ہو گئی، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ کچھ مادی سہارے رکھتی ہیں، اور ان کے علاج کے لیے مجھے بہرحال جدوجہد بھی کرنی ہوتی ہے، اور بڑی حد تک یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوتا ہے کہ کب وہ میری محنت، میری جدوجہد برابر ہو جائے۔
ٹھیک،
اس میں اگر کوئی چیز مجھے نفسیاتی سہارا دیتی ہے تو میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خود اپنی جگہ ایک بے بس مخلوق ہے، یہ بھی اسی طرح حالات سے دو چار ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایسے ہی مراحل گزرتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جس حد تک ممکن ہوتا ہے مجھے کوئی تسلی کا حرف کہہ دیں گے، کوئی بات کر دیں گے۔ لیکن اس کائنات کا خالق، اگر اس کائنات کے خالق ساتھ میرا رشتہ استوار ہو گیا ہے اور وہ میرے دل میں بستا ہے، اور میں ہر موقع کے اوپر حاضر ناظر اس کو سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ وہ میری ساری تکلیفوں کو دیکھ رہا ہے، میری ساری مشکلات اس کے سامنے ہیں، یہ چیز میرے ایمان کا حصہ بن گئی ہے، یہ میرے وجود کا حصہ بن گئی ہے، یہ میری ذہنی حیثیت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، تو یہ خود کتنا بڑا سہارا ہے۔ یعنی اصلاً تو یہ نہیں کہ اللہ کا تصور آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ ڈپریشن سے نجات پا جائیں،
جی،
لیکن اللہ کا تصور جن بلند حقائق کو ماننے کی بنیاد پر میرے وجود کا، میرے ذہن کا، میری سوچ کا، میری فکر کا حصہ بنتا ہے، وہ میرے لیے خود کتنا بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ تصور کہ یہ میری پیدائش کے ساتھ میرے لیے شروع ہوتی ہے، میری موت کے ساتھ میرے لیے ختم ہو جاتی ہے۔
ٹھیک،
تو یہ تصور میری جدوجہد کو، میری آرزوؤں کو، میری امنگوں کو 50 سال 60 سال 70 سال تک محدود کر دیتا ہے۔
ٹھیک،
لیکن جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے پیغمبروں کی وساطت سے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے اور زندگی صرف یہی نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے، تم عارضی طور پر یہاں آئے ہو، ایک دن تمہیں یہاں سے جانا ہے اور اس کے بعد ابدی زندگی شروع ہو جائے گی، تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ اس زندگی کے مقابل میں لفظ ابدی، اٹرنل لائف، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی ایک قطرے کے مقابل میں آپ نے سمندر کو پیش کر دیا، بلکہ سمندر بھی پیدا کنار ہوتے ہیں، یعنی ان کے بھی کوئی کنارے ہیں، وہ کہیں ختم ہو جاتے ہیں، ان کے بھی کوئی ساحل ہے، وہ عیش دوام ہے۔ تو جب یہ دوسرا تصور میرے وجود کا حصہ بنتا ہے اور میرے سامنے آخرت ایک واقعی حقیقت کے طور پر آ جاتی ہے، تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، دنیا کے نشیب و فراز میں کتنا بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ یعنی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ ساری تکلیفیں عارضی ہیں، میرے اوپر سارے آنے والے احوال عارضی ہیں، مجھے بہرحال ایک دن اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، اور اگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، اگر میں صبر پر قائم رہا، تو ان اللہ مع الصابرین، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت یہاں تو میسر ہوگی ہی، جیسے کہ خدا کی معرفت کے بارے میں میں نے عرض کیا، آگے بھی میرے لیے وہ زندگی ہے کہ جس زندگی میں نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا باقی رہے گا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ باقی رہے گا. پھر اسی کو ایک تیسری جگہ کے اوپر لائیے. جب میں نے اس حقیقت کو مان لیا، یعنی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے اس کو قبول کر لیا، تو اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں مجھے ایک بات بتا دی گئی، اور وہ یہ کہ یہ زندگی اپنی اصل کے لحاظ سے امتحان ہے. میں ایک امتحان سے گزارا جا رہا ہوں، یہ امتحان صبر کا بھی ہے، یہ شکر کا بھی ہے. تو یہاں میرے اوپر اگر کوئی نعمت آتی ہے، مجھے کوئی رسوخ ملتا ہے، مجھے اقتدار حاصل ہوتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی کے راستے کھولتا ہے، مجھے دولت ملتی ہے، بے پناہ دولت بھی مل جاتی ہے، ہر صورت میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہوں، یہ شکر کا امتحان ہے. تو شکر کا امتحان مجھے دوسروں کے لیے سراپا شفقت بناتا ہے. وہی سب کچھ جو مجھے میسر آیا ہے، وہ بجائے اس کے کہ میرے اندر تکبر اور غرور اور گھمنڈ پیدا کر دے، وہ میرے اندر تواضع پیدا کرتا ہے. اور اسی کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت تکلیف آ گئی یا تکلیف ہی میری زندگی بن گئی، تو مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے. اور صبر کا امتحان یہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے شکر کے امتحان سے کہیں بڑھ کر ہے.
اچھا، وہ کیسے ہم سب؟
اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مائیت حاصل ہوتی ہے. شکر میں تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے، اور میں دنیا کی چیزوں کی مائیت میں اس امتحان سے گزرتا ہوں. اس میں اللہ کی مائیت ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. تو جب یہ چیز مجھ پر واضح ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنے بڑے سہارے ہیں جو مجھے ملتے ہیں. اس وقت جب لوگ مصیبتوں میں یا تکلیفوں میں بے چین ہوتے ہیں اور وہ ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، تو وہ اس چیز کو پوری طرح پورے شعور کے ساتھ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے. اگر یہ ساری چیزیں صحیح رسوخ کے ساتھ دل و دماغ میں اتری ہوں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی تو آدمی پریشان نہیں ہوگا، زردہ نہیں ہوگا. نہیں، وہ اسی حد میں رہے گا جس حد تک دنیا میں ایک انسان رہتا ہے. تاہم اس کے ساتھ علاج کرانا، اس کے ساتھ کسی باہر نفسیات سے ملنا، اس کے ساتھ اگر کوئی دوا ایجاد ہو گئی ہے تو اس کا سہارا لینا، یہ خود خدا کے قانون کے مطابق ہے. یعنی یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. تو مذہبی لحاظ سے کوئی الگ سے منتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کو ذکر و فکر کا موضوع بنانا چاہیے. اصل میں ذکر بھی کیا ہے؟ وہ اس فکر کا بیان ہے. یعنی جو چیز میرے دماغ میں اتر گئی، میرے دل میں اتر گئی، میرے شعور کا حصہ بن گئی، اسی کو میں الفاظ کی صورت پہ بیان کرتا ہوں. تو جب زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، سبحان اللہ نکلتا ہے، الحمدللہ نکلتا ہے، یا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے کوئی پہلو میرے سامنے آتے ہیں، تو وہ اصل میں میرے وجود کی طرف میری اپنی بات کو لوٹا دیتے ہیں. تو اس طرح ذکر اور فکر بالکل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. یہ ہم آہنگی میرے لیے بہت بڑا سہارا بنتی ہے. تو یہ اصل میں مذہبی فکر یا انسان کے مذہبی ہونے کے لوازم ہیں یا اس کے نتائج ہیں. ان نتائج ہی کے لحاظ سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ادارہ رہا ہے، جو بدقسمتی سے ختم ہو گیا، وہ خانقاہ کا ادارہ ہے.
اچھا.
جیسے ہی ہم لفظ خانقاہ بولتے ہیں تو فوراً تصوف ذہن میں آ جاتا ہے. یعنی اس میں کون لوگ بیٹھے، کن لوگوں نے وہ قائم کیا، اس میں کن چیزوں کی تعلیم دی گئی، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں.
ٹھیک.
ایک یونیورسٹی ہے، اس میں بھی ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے. ایک مدرسہ ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں تعلیم کا ذریعہ بنتی ہیں. ایک اسکول ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اصل چیز وہ نہیں ہے، اصل چیز اس ادارے کا وجود ہے. یہ ادارہ کیا تھا؟ یہ ادارہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، آپ اضطراب میں مبتلا ہوئے، آپ کسی ذہنی خلجان میں پڑ گئے، کوئی چپکلش ہے جس سے آپ دوچار ہیں، آپ اٹھے اور کچھ دنوں کے لیے آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں سادہ سی زندگی ہے. آپ کو روٹی کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھانے کو مل ہی جائے گا. کچھ بزرگ لوگ موجود ہیں جن کی آپ باتیں سنتے ہیں، جن سے آپ فیض حاصل کرتے ہیں، جو آپ کے لیے تسلی کا ذریعہ بنتے ہیں. کوئی قرآن آپ کے کانوں میں پڑتا ہے، کوئی حدیث آپ کے کانوں میں پڑتی ہے. تو ایک طرح سے جیسے آپ ریفریش کرتے ہیں، تو یہ ریفریش کرنے کا ذریعہ بن گئی ہوئی تھی. وہ ادارہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آگے نہیں بڑھ سکا. یعنی وہی ہو گیا اس کے ساتھ کہ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں. اس کو ہم نے عقیدتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ اس ادارے کو بھی آپ ماڈرنائز کر دیتے اور مزید آرگنائز کر دیتے، جس طرح سے آپ نے مدرسوں کو کیا. پہلے زمانے میں تو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کسی عالم کے پاس چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر زانو تلمس طے کرتے تھے، لیکن اس کو جب آپ نے مدرسے کی، اسکول کی، جامعہ کی صورت دے دی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ادارے کو بھی یہ دیا جاتا، اور اگر یہ ادارہ ہمارے یہاں موجود ہوتا اور اس ادارے کو اب بھی ہم قائم کریں تو بہت کم اس کی ضرورت رہ جائے گی کہ ہمارے یہاں لوگ ذہنی چیزوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جائیں۔